আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলামিন والصلاه والسلام على من كان نبيا وادم بين الماء والتين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا صدق الله العظيم بارگاہ رسالت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم. آج کی اس نشست میں ہم آپ حضرات کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں گے. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے جتنے واقعات بیان فرمائے ہیں ان سب میں ہمارے لیے کوئی نہ کوئی سبق اور عبرت موجود ہے. اور یاد رکھیے کہ قرآن کے سارے واقعات بالکل سچے ہیں, اس میں کسی قسم کا کوئی انسان یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ معاذ اللہ غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی خود بیان فرما رہا, اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ان واقعات کو غور سے سنیں, پڑھیں, سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں, اور اس سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, اور اے مخاطب تو کیا گمان کرتا ہے کہ وہ غار والے ہماری کیسی عجیب نشانیاں تھے. غار والے, قصہ اس کا یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات لوگ اس سے دور ہو گئے اور انہوں نے بت پرستی شروع کر دی. ظاہر ہے کسی نبی کی بھی یہ تعلیم نہیں کہ بت پرستی کی جائے. ہر نبی توحید کا پرچم بلند کرتا ہوا آیا, چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی یہی تھیں. ایک شہر تھا جس کا نام تھا افسوس, اور اس شہر کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس. سب سے بڑا بت پرست, بت پرستی کو رواج دینے والا, اس کی ترویج کرنے والا, اشاعت کرنے والا, اور جو اس سے انکار کرے اس کو قتل کر دینے والا, اس کا طریقہ یہی تھا. میرے دین پر چلو, بت پرستی کرو, بتوں کے سامنے جھکو, اور جو نہیں مانے اس کا سر قلم کر دو. ظالم اور جابر انسان. جب ایسا ہوا تو چند نوجوان جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت عطا فرمائی, ان کے دل میں ہدایت کا نور ڈالا, اور وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ جن بتوں کو ہم خود بنا رہے ہیں ان کے سامنے ہم کیوں جھکیں, ہم نے تو خود ان کو تراشا ہے, بنایا ہے اور پھر رکھا ہے اور ہم خود جھک رہے ہیں, یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں. انہوں نے بیزاری کا اعلان کیا, اور اعلان ایسے نہیں کہ علل اعلان کہہ دیا کہ ہم یہ نہیں مانتے. وہ چند نوجوان جو تھے ایک جگہ جمع ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا, تم کیا کہتے ہو, تم کیا کہتے ہو, اس نے پوچھا تم کیا کہتے ہو, آپس میں خیالات مل گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, ہم سب متفقہ طور پر یہ کہتے ہیں کہ بت پرستی جو ہے یہ حرام, ایک وعدہ اللہ شریک کے سامنے جھکنا ہے, اسی سے مانگنا ہے, اسی کی عبادت کرنی. کہ ٹھیک ہے, لیکن بادشاہ جو ہے یہ بڑا ظالم ہے, دقیانوس قتل کرا دے گا, زندگی اور موت کا سوال ہے, کیا کریں. انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے ایمان کو بچا کر اس شہر سے نکل جاؤ, گھر بار کو چھوڑ دو, رشتہ داروں کو, سب کو, مال و اسباب کو چھوڑ دو, صرف اپنے ایمان کو بچا کر کسی ایسے مقام پر ہم چلے جائیں جہاں ہم اس بت پرستی سے بچ جائیں, اس ظالم اور جابر بادشاہ کے ظلم اور ستم سے بچ جائیں, پھر ہم اللہ کی عبادت کرتے رہیں. چنانچہ یہ نوجوان جن کو اصحاب کہف کہا گیا, قرآن نے اصحاب کہف کا لفظ ان کا استعمال کیا, غار والے, اب یہ وہاں سے چلے خاموشی کے ساتھ, اس شہر سے نکل گئے. جب یہ وہاں سے چلے ایک کتا بھی ان کے ساتھ ہو گیا, انہوں نے اس کو ہٹانے کی کوشش کی، وہ بھونکنے لگا۔ اب ظاہر ہے کتا جب بھونکے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا، شور ہوگا۔ اب یہ لوگ پریشان ہوئے کہ اس کے بھونکنے سے لوگوں کو پتہ چلے گا اور ایسا نہیں کہ بادشاہ کو تک بات پہنچ جائے، ہم پکڑے نہ جائیں۔ اس کو دھتکارا، اس کو جھڑکا، وہ پھر بھی انتقار ہے۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اس کتے کو قوت گویائی دی اور اس نے کہا مجھ سے ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم غار میں چلے جانا، میں تمہاری حفاظت کروں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب یہ چلنا شروع ہو گئے، وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہا۔ چلتے چلتے ایک ویرانے میں پہنچے، ایک پہاڑ اور اس میں غار۔ یہ اس غار کے اندر چلے گئے اور کتا جو تھا وہ وہاں پر پیر پھیلا کر لیٹ گیا۔ بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ چند نوجوان ہیں جو میرے ڈر سے اپنے ایمان کو بچا کر یہاں سے نکلیں، اور اس کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ سب کے سب غار میں ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، بلایا اور اپنے مصاحبین میں سے ایک کو حکم دیا، جاؤ جس غار میں یہ نوجوان ہیں اس غار کے منہ پر ایک دیوار بنا دو تاکہ یہ غار ان کی قبر بن جائے۔ ظاہر ہے جب دیوار بن جائے گی تو کیا ہوگا، کوئی کھڑکی تو نہیں جس سے روشنی آئے یا ہوا آئے، روشنی اور ہوا نہ آئے تو انسان ویسے ہی مر جائے۔ پھر کھانے پینے کا مسئلہ، جب دیوار کھنچ جائے گی خود بخود مر جائیں گے، نہ ہوا ہے نہ روشنی ہے نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، کوئی چیز نہیں۔ تو جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی یہی غار ان کی قبر بن جائے گی، جاؤ جا کر غار کے منہ پر دیوار بنا دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک، وہ چلے۔ لیکن جس کو حکم دیا تھا وہ ایک نیک دل آدمی تھا، اس کے دل میں تھوڑا سا رحم آیا۔ اب وہ بادشاہ کی حکم عدولی تو نہیں کر سکتا تھا کہ جا کر وہ کوئی کھڑکی بنا دے یا کوئی ایسا کام کرے کہ ان تک کھانا پہنچ جائے۔ اس نے ایک کام کیا، ایک تانبے کی، اس کو آپ کہیں پیتل یا تانبے کی، جیسے ایک وہ تختی ہوتی، اس پر ان کے نام لکھے، کن کے، اصحاب کہف کے، وہ جتنے نوجوان تھے ان سب کے نام لکھے، اور نام لکھنے کے بعد اس کے نیچے یہ لکھا اہل ایمان کی یہ ایک جماعت ہے جو بادشاہ دقیہ نوز کے ظلم سے ڈر کے اپنے ایمان کو بچا کر اس غار میں پہنچی۔ بادشاہ کو پتہ چلا، اس نے حکم دیا کہ غار کے منہ پر دیوار بنا دی جائے، یہ پورا اس نے لکھ دیا۔ کیوں لکھا؟ تاکہ کبھی بھی یہ چیز ظاہر ہو تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پر کون لوگ ہیں۔ ظاہر ہے وہ جانتا تھا کہ یہ مر جائیں گے، اور جب انسان مرتا ہے تو جسم گل جاتا ہے، گوشت سڑ جاتا ہے، ہڈیاں رہ جاتی ہیں، جب ڈھانچے نکلیں گے تو کسی کو کیا پتہ یہاں کون تھا، کون آیا، کس وجہ سے آیا، کس لیے آیا۔ اس نے یہ ساری چیزیں اس تختی پر لکھ دی اور اس تختی کو ایک پیتل کے صندوق میں بند کر کے اور غار کا جو دہانا تھا وہاں کھدائی کی اور وہاں اس کو گاڑ دی، اور گاڑنے کے بعد اس کے اوپر دیوار بنا دی۔ اب وہ دیوار بن گئی، بادشاہ تو خوش ہو گیا، ٹھیک ہے ان کو سزا ملی، اب یہ اندر ہی مر جائیں گے، وہیں یہی ان کی قبر بن گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی جسے باقی رکھنا چاہے اسے کوئی مار نہیں سکتا، جس کو وہ باقی رکھنا چاہے کوئی مار نہیں سکتا، اور جس کے لیے اس کی طرف سے موت ہو اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ روزمرہ کے مشاہدے میں ہم دیکھتے ہیں، آدمی گولیوں کی بوچھاڑ میں زندہ نکل گیا اور ٹھوکر کھا کر گرا مر گیا، ہوتا ہے نا۔ تو موت نہیں ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، اور موت ہے تو بچا نہیں سکتا، اپنے باڈی گارڈ خود مار دے۔ کتنے واقعات ہوئے، تفصیل کی ضرورت نہیں، جو محافظ ہے انہوں نے ہی مار دیا۔ باہر صورت اللہ تبارک و تعالی بچانا چاہتا تھا، یہ لوگ اندر گئے سو گئے، اللہ نے ان پر نیند غالب کر دی، 300 سال تک سوتے رہے۔ غور کرو اللہ کی قدرت، 1-2 سال نہیں، 10-20 سال نہیں، 300 سال۔ قرآن کہتے ہیں سلاس سنین، تین سو سال، تین صدیاں گزر گئیں سو رہے، اور اس سوتے میں نہ کسی سانپ نے ڈسا. بھئی غار بند ہے تو حشرات الارض ہوں گے نا، سانپ، بچھو، کھن کھجورے یا جتنی بھی چیزیں ایسی ہیں وہاں ہوں گی، کسی نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، جسم بالکل صحیح، سو رہے. ادھر کیا ہوا، بادشاہ مر گیا، دقی انوز جو بادشاہ تھا مر گیا، دوسرا بادشاہ آیا وہ مر گیا، تیسرا آیا وہ مر گیا، تین صدیوں میں کئی سلطنتیں گزر گئی. اب کیا ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا عروج ہوا، ان کی شریعت پر عمل کرنے والا بادشاہ آ گیا، اور پورے شہر میں، پورے ملک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل ہونے لگا، بت پرستی ختم ہو گئی. اب جو بادشاہ آیا اس کا نام تھا بیدروس، جو ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا تھا، اللہ کو ایک مانتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس اللہ کا نبی مانتا تھا، بت پرستی سے بیزار تھا. سارے ملک میں بت پرستی ختم ہو گئی، لیکن ایک فتنہ پیدا ہوا. اور فتنہ کیا پیدا ہوا، دیکھیے ایک عقیدہ ہے، ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا ہے. مرنے کے بعد یعنی جیسے اب یہ زندگی ہے نا، موت آئے گی، اس کے بعد پھر اٹھیں گے، کب، قیامت میں سب اٹھیں گے نا. سب کو یقین ہے یا نہیں؟ میرے خیال سے کچھ لوگ نہیں اٹھیں گے، اٹھنا پڑے گا. خیر بہرحال، تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد جی اٹھنا یہ ایک عقیدہ ہے، اور یہ اللہ کی شان ہے، یہ ہمارا کوئی وہ نہیں کہ ہم اٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالی زندہ کرے. اور سوچنے کی بات ہے، بعض لوگ انکار کرتے کہ نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا، انسان مر گیا، ختم ہو گیا، اس کا گوشت گل گیا، ہڈیاں گل گئیں، یا ہڈیوں کو نکال کر پھینک دیا گیا، کیسے زندہ ہو. ہم نے کہا سنو، ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے. جب وہ اس چیز کو وجود میں لا سکتا ہے، پہلی مرتبہ تو لانا مشکل ہوتا ہے نا، جب وہ پہلی مرتبہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو دوسری مرتبہ لانے میں کیا مسئلہ ہے. بھئی کسی کی عمر اگر 10 سال ہے تو 10 سال پہلے اس کا وجود تھا، آپ کی عمر 20 سال ہے یا 25 سال، 50 سال، 50 سال پہلے آپ کا وجود تھا، کسی کو پتا تھا کون پیدا ہوگا؟ نہیں، یہ اس کی قدرت ہے، اس نے عدم سے وجود میں لے آیا. تو جب وہ عدم سے وجود میں لا سکتا ہے تو لانے کے بعد اگر جسم گل جائے تو دوبارہ نہیں زندہ کر سکتا، یہ اس کی قدرت ہے، یہ اس کی شان ہے. اس نے اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا. اب لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں جی ایسا نہیں ہو سکتا. اس دور میں مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ یہ غلط ہے، انسان مر گیا بس مر گیا، دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا. تو اس بادشاہ نے کیا کیا، بیدروس، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے الہ العالمین اپنی کوئی ایک ایسی نشانی ظاہر فرما کہ لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے عقیدے کو مان لیں، کوئی نشانی ظاہر فرما دے، تیری قدرت ہے، تیری شان ہے، تو کر سکتا. اس نے دعا مانگی، اور سچے دل سے مانگی، اللہ نے دعا قبول کر دی. اور دعا کیسے قبول ہوئی، ایک چرواہا بکریاں چراتا ہوا وہاں چلا گیا، اس کو ایک غار نظر آئی، اس کے غار کے منہ پر دیوار، اس نے کہا میں بکریوں کو غار میں ٹھہرا دوں، دیوار کو توڑ دیا. جیسے ہی دیوار کو توڑا، توڑتے ہی اس پر ایک رعب طاری ہو گیا، اور رعب طاری ہوا وہ بھاگا وہاں سے، ڈر گیا، خوف. اور اللہ تبارک و تعالی رعب کے ذریعے مدد فرماتا ہے. سرکار کی حدیث شریف جس کا ایک حصہ یہ ہے، نصرت بالرعب مسیرت شہرن، سرکار نے فرمایا جو مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے ایک ماہ کی مسافت پر ہوتا ہے کہ میرا رعب اس پر طاری ہو جاتا. رعب کے ساتھ میری مدد کی گئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہا نصرت بالرعب مسیرت شہرن، ایک ماہ کی مسافت پر میرا رعب اس پر طاری ہو جاتا. اسی طرح صحابہ جنگوں میں لڑتے تھے، ادھر تعداد کم ہے ادھر تعداد زیادہ ہے، ادھر قلت ہے ادھر کثرت ہے، ادھر چند تلواریں ہیں ادھر ہر ایک کے پاس تلواری تلوار ہے، ادھر سامان حرب چند ہیں گننے کے مطابق ادھر بے شمار ہے، لیکن کیا ہوا، اللہ نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب طاری کر، اس رعب کی وجہ سے شکست کھا گئے، ڈر گئے کہ یہ کون لوگ آ رہے ہیں، حالانکہ تعداد میں زیادہ ہیں، افرادی قوت میں زیادہ ہیں، طاقت میں، اسلحے میں، ہر چیز میں زیادہ ہیں، رعب ایسا طاری ہوا، اسی میں گئے۔ قرآن نے کہا کم من فیت قلیلت غلبت فیت کثیرت باذن اللہ، بہت سی قلیل جماعتیں ہم نے کثیر پر غالب کر دیں باذن اللہ، اللہ کے حکم سے، ہیں قلیل کثیر پر غالب، کیسے؟ رعب۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ولم ملئت منہم رعبا، ہم نے رعب کے ذریعے ان کی مدد کی، رعب طاری ہو گیا، خوف، وہ بھاگا نکل کے، ادھر ان کی آنکھ کھل گئی، جو 300 سال سو رہے تھے آنکھ کھل گئی، جیسے ہی بیدار ہوئے بشری تقاضے بھی بیدار ہو گئے، بھوک لگنے لگی، جب تک سو رہے تھے نہ بھوک نہ پیاس کچھ نہیں، 300 سال، اور اس کو کہتے کتنی دیر سوئے، کہتے ایک دن یا دو دن، کیونکہ سوئے تھے صبح آنکھ کھلی شام کو، ہم کتنی دیر سوئے، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، ایک دن، انہوں نے کہا نہیں دو دن، کسی نے کہا ایک دن یا دو دن، ایسے ہی سوئے، کہ بھوک لگ رہی کچھ کھانے کے لیے تو لاؤ، تو ایک کو پیسے دیے، یہ پیسے لے کے جاؤ اور بازار سے کچھ کھانے کی چیز لے آؤ، لیکن سنبھل کے جانا، بادشاہ دقیانوس جو ہے دیکھ نہ لے، اس کے سپاہی، اس کے مصاحبین، اگر انہوں نے دیکھ لیا ہم سب پکڑے جائیں گے، انہوں نے کہا نہیں نہیں میں ہوشیاری سے جاؤں، وہ پیسے لے کے نکلے، چھپتے چھپاتے جب شہر میں داخل ہوئے تو نقشہ ہی بدلا ہو، نہ وہ راستے ہیں، نہ وہ بلڈنگیں ہیں، نہ وہ مکانات ہیں، نہ وہ بازار ہیں، 300 سال میں نقشہ تبدیل ہو گیا۔ خیر یہ وہاں پہنچے ایک نان بھائی کی دکان پر، اس سے کہا مجھے یہ چیز دے دو، اس نے کہا پیسہ لائیے، انہوں نے پیسہ دیا، اب وہ پیسہ دیکھ رہا، وہ سکہ 300 سال پرانا، اور اس سکے کے اوپر بادشاہ کی تصویر، اور بادشاہ وہی دقیانوس ظالم۔ اس نے کہا یہ کون سے دور کا سکہ لائے ہو؟ کہ نہیں یار اسی دور کا، اسی دور کے کیسے، یہ تو 300 سال پرانا ہے۔ اب یہ حیران ہوئے 300 سال پرانا، کل ہی تو ہم گئے ہیں یہاں سے۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے، کہاں گئے تھے تم؟ پھر یہ ذرا گھبرائے کہ یہ جو تفتیش کر رہا ہے کوئی مسئلہ نہ ہو، دکاندار نے دوسرے کو بتایا، اس نے تیسرے کو، مجمع جمع ہو گیا، اب یہ پھنس گئے، ادھر سے سپاہی بھی آ گئے۔ دکاندار نے کہا مجھے لگتا ہے اس کے پاس کوئی خزانہ ہے پرانا، جب ہی یہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے اور اس کے منہ سے نکل گیا اور یہ اس نے ہمیں دے دیا، اس کو پکڑنا چاہیے۔ جب یہ گھبرا گئے، لوگ سارے جمع ہو گئے، انہوں نے صحیح صحیح بات ساری کی ساری بتا دی، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ کل ہی تو ہم یہاں سے گئے تھے، بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کل کی کیا بات، اس کو تو مرے ہوئے 300 سال ہو گئے، اب تو بادشاہ بیدروس کی حکومت ہے۔ اچھا ان کا، اچھا بتاؤ تمہارے ساتھ ہوا کیا؟ انہوں نے پوری داستان شروع سے آخر تک بتا دی، وہ ظالم اور جابر تھا، بت پرستی کو رواج دے رہا تھا، ہم نے یہ سوچا کہ ہم اپنے ایمان کو بچا کر یہاں سے نکل جائیں، آپس میں فیصلہ کیا اور پھر ہم روانہ ہو گئے، پھر ہم غار میں گئے۔ کہ تمہارے باقی ساتھی؟ ان کا وہ تو وہیں پر ہیں، باقی ساتھی جو ہیں وہ وہیں پر ہیں۔ اچھا پھر لوگ حیران ہوئے اور لوگوں نے کہا یہ تو قدرت کی کوئی نہ کوئی نشانی ظاہر ہوئی، یہ آدمی جو بتا رہا ہے یہ واقعی، چلو ہم سب تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ ادھر یہ روانہ ہوئے اور ادھر جو غار میں انتظار کر رہے تھے کھانے کا، انہوں نے کہا یار بڑی دیر ہو گئی، شاید ہمارا ساتھی پکڑا گیا، اب دیکھو کیا ہوتا ہے، اب ایسا نہیں کہ پوری فوج آ جائے ہمیں گرفتار کرنے کے لیے۔ ابھی یہی باتیں کر رہے تھے کہ ان کو لوگوں کی آوازیں سنائی دی، اب ظاہر ہے ان کے ساتھ پورا جمع غفیر آ رہا ہے، ایک رش، اور جب بہت سارے لوگ چلتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ پورا مجمع آ رہا۔ انہوں نے کہا ہو گیا کام، ساتھی پکڑا گیا ہے، بادشاہ کے سپاہی آ رہے ہیں ساتھ، اب ہم سب گرفتار ہو جائیں گے۔ سب کے سب بیٹھ گئے، مولا ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما، ہماری جان کی حفاظت فرما، اللہ سے مدد طلب کرنے لگے، ہم تو ایمان کو بچا کر یہاں پہنچے تھے، بادشاہ کی فوج پہنچ گئی۔ جب یہ اندر داخل ہوئے تو اس ساتھی نے جو کھانا لینے گیا تھا ان کو ساری صورتحال بتائی، بھائی ہم تو 300 سال سوئے ہیں، یہ تو حکومت ہی بدل گئی، دیکھو اب تو بادشاہ بیدروس کی حکومت ہے، ہر طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کا چرچا ہے، اب وہ بت پرستی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے ان لوگوں سے ملاقات کی، ان کو دعائیں دیں، ان کے بادشاہ کو دعا دی، اور اس کے بعد دوبارہ جا کر لیٹ گئے، اللہ نے نیند غالب کر دی۔ اب بعض روایتوں میں یہ کہ وہ سو رہے ہیں، اور بعض میں یہ کہ ان کو موت دے دی، وصال ہو گئے۔ پھر بادشاہ بیدروس کو جب پتہ چلا، وہ فوراً سجدے میں گر گیا، اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا، مولا تیرا شکر ہے تو نے میری دعا قبول کی اور یہ نشانی ظاہر کر۔ تمام لوگ اس بات پر، اس عقیدے پر استقامت کے ساتھ گامزن ہو گئے کہ بے شک مرنے کے بعد جی اٹھنے کا عقیدہ درست ہے، خالق کائنات یہ کر سکتا ہے۔ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ ایک ہے اس کا قانون اور ایک ہے اس کی قدرت۔ قانون اس نے بنا دیا، لیکن جب اپنی قدرت دکھاتا ہے تو قانون کو تبدیل کر دیتا۔ قانون یہ ہے کہ بغیر ماں اور باپ کے اولاد نہیں ہو سکتی، اور قدرت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کر۔ قانون یہ ہے کہ آگ میں جو چیز جائے وہ جل کر خاک ہو جائے، قدرت یہ ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ جائیں تو گلے گلزار بن۔ قانون یہ ہے کہ چھری کے نیچے جو آئے اس کو کاٹ کر رکھ دے، قدرت یہ ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ آئیں تو محفوظ ہو جائے۔ یہ اس کا قانون ہے، اور ایک اس کی قدرت ہے، جب قدرت دکھانے پر آتا ہے تو قانون کو تبدیل کر دیتا ہے، وہ بتاتا ہے دیکھو ہم ہر چیز پر قادر ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں، یہ اس کی شان ہے۔ بادشاہ نے ان کے جسموں کو لکڑی کے صندوق بنا کر اس میں رکھ دیا۔ اب بہت سی روایتیں نا، بعض میں تو یہ کہ وہ سو رہے ہیں، اور بعض میں یہ کہ اللہ نے ان کو وفات دے دی، تو وہ اس نے 7 صندوق بنائے۔ اچھا اب ان کی تعداد میں اختلاف ہے، کسی نے کہا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، جیسا کہ قرآن نے بیان کیا، وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، کسی نے کہا 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، کسی نے کہا 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ قرآن کہتا ہے رَجَمًا بِالْغَيْبِ، یہ سب اندازے ہیں، اصل بات صرف اللہ کو معلوم ہے، یہ سارے تمہارے اندازے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، انہوں نے کہا 7 تھے، 8واں ان کا کتا تھا، یہ سارے قرآن نے کہا یہ سب اندازے ہیں، اصل تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے یا اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم۔ بہرحال 7 تھے یا 8 تھے، کتا جو تھا سو رہا۔ کتا ایک ذلیل حقیر ہے، اللہ والوں کے ساتھ لگ گیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی۔ مفسرین کرام نے فرمایا وہ ذلیل حقیر جانور، کہ ہم کسی کو ذلیل کرنا چاہیں تو کتا کہہ دیں، کہتے ہیں نا کسی کو کہو میرا شیر ہے تو کتنا خوش ہوگا، اور کہو یہ میرا کتا ہے تو خوش ہوگا، کہہ کے دیکھ لینا کتنے پٹائی کرے گا، طبیعت صاف ہو جائے گی۔ جانوروں میں اللہ نے عزت اور ذلت دی، تو جس کو ہم ذلیل سمجھیں اس جانور کی یہ شان کہ اہل اللہ کے ساتھ لگ گیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دی۔ اللہ فرماتا ہے قلبہم باسطن ذراہ بالوسید، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر پیر پھیلائے ہوئے سو رہا، ان کے ساتھ لگ گیا، قرآن میں ذکر آ گیا۔ تو جب کوئی صاحب ایمان اہل اللہ کے ساتھ لگ جائے اس کا کیا مقام ہو، یقیناً اس کو بھی ادر ملے گا اس دنیا میں بھی، قبر میں بھی، اور انشاءاللہ کل حشر میں۔ اس لیے کہتے ہیں اہل اللہ کے ساتھ لگ جاؤ، ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور جب دامن سے لگ جاؤ گے اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ ایک سنگترے بیچنے والا، سنگترا جانتے ہو نا کیا ہوتا ہے، سنگترا، سنگترا بھی کہتے ہیں، کنو بھی کہتے ہیں، اور مختلف نام ہیں۔ اپنے کندھے پر ایک ٹوکری سی ہوتی نا، اٹھائے ہوئے آواز لگا رہے اچھے سنگترے، کیا کہتا ہے، اچھے سنگترے۔ ایک اللہ کا ولی بیٹھا تھا، اس نے नारा लगाया और बेहोश हो गए। लोगों ने कहा क्या हुआ, उठाया इनको क्योंकि हजरत को क्या हुआ बैठे बैठे। उधर से वो आवाज लगा रहे अच्छे संगत रे, पानी वानी डाला, होश में आए, क्या हुआ हजरत? कहा इस आवाज पर मुझे कैफियत तारी हो, इस आवाज पर कैफियत तारी हो, अच्छे संगत रे। अच्छे संगत रे क्या मतलब, इसमें क्या कैफियत भाई? वो संगत रे बेच रहा है, वो कह रहा अच्छे संगत रे यानी मुझसे आकर ले लो। कहा नहीं, अच्छे संग के माना साथ, इसके कहने का मकसद यह, अच्छों के संग हो जाओ तर हो जाओगे, अच्छों के संग हो जाओ तर हो जाओगे, उनके साथ लग जाओ यहां भी कामयाब हो जाओगे वहां भी कामयाब। मुझे इस पे कैफियत तारी हुई, अच्छे संग तरे। देखो अल्लाह वालों की शान, एक एक लफ्ज में उनकी क्या कैफियत है कि जहन उसी तरफ जा रहा, अच्छों के संग हो जाओ तर जाओगे। और दूसरा तर्जुमा, तैर जाओगे, डूबोगे नहीं, तैरते ही रहोगे। इसलिए अच्छों के संग हो जाओ, जब संग हो जाओगे तो तैरोगे, फिर कोई डूबोने वाला नहीं है, तैरते ही रहोगे। बाहर सूरत अर्ज ये कर रहा था कि वो कुत्ता उनके साथ लग गया, अल्लाह ने कुरान में जिक्र कर दिया, तो मुफस्सरीन ने लिखा इससे साबित हुआ कि अहले ईमान अहलुल्लाह के साथ लग जाएं, अल्लाह ताला उनको भी मकाम अता फरमा दे, इस दुनिया में कब्र में हशर में भी कामयाबी अता फरमा दे। उसके बाद क्या हुआ, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला जिक्र करता है, उन्होंने कहा लनत्तखिज़ अलैहिम मस्जिदा, हम इस गार के पास मस्जिद बनाएंगे। उस गार पे उन्होंने एक मस्जिद बना दी जहां वो लोग सो रहे हैं या वो मरने के बाद आराम फरमा रहे हैं, उस गार के दहाने पर मस्जिद बना दी गई। लेकिन हतमी तौर पर यह नहीं पता कि यह मकाम है कहां। बाद ने लिखा कि फलस्तीन में यह मकाम है, वहां एक गार ऐसा देखा गया है कि जिसमें 7 जनाजे मौजूद हैं और उसके दहाने पर एक कुत्ते का ढांचा पड़ा हुआ है, कुछ ने लिखा। बाद उलमा ने लिखा, मुफस्सरीन ने इस आयत के तहत कि मुल्के शाम में यह गार मौजूद है आज भी, और वो कहते हैं उस गार के दहाने पर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम रकीम है। इससे वो तशबीह देते हैं कि इस आयत में अल्लाह फरमाता है ना, अम हसिबता अन्ना साब अलकाफी वर रकीम कानू मिन आयातिना अजबा। वो कहते हैं इसमें रकीम का लफ्ज इस्तेमाल किया गया और गार के दहाने पर जो मस्जिद है उसका नाम भी रकीम है, तो इससे ये जाहिर होता है शायद यही वो गार है जो असाबे कहफ के गार। अपने अपने अंदाजे, हतमी तौर पर किसी ने नहीं बताया, लेकिन कसरत अकवाल ये है कि ये इलाका ये गार मुल्क शाम में आज भी मौजूद है, वो कहते हैं मस्जिद है। अर्ज ये कर रहा था कि बाद ने ये कहा इस आयत को पढ़कर कि मजार के साथ मस्जिद नहीं होनी चाहिए। किसने कहा? उन लोगों ने, दूसरे, हमारे नहीं, वो दूसरे जो हर बात में टांग अड़ाते। देखो जी ये लिखा हुआ है मस्जिद नहीं होनी चाहिए, फिर हदीस पेश करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस जिसका मफहूम ये, सरकार ने फरमाया मेरी कब्र को यहूद और नसारा की तरह मस्जिद नहीं बनाना। देखो हुजूर ने भी ये फरमाया, हालांकि हमारे उलमा ने लिखा, मुफस्सरीन मुहद्दिसीन ने लिखा कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की यह हदीस शरीफ जिसका मफहूम यह है कि मेरी कब्र को यहूद और नसारा की तरह मस्जिद नहीं बनाना जिस तरह उन्होंने अपने अंबिया की कबूर को मस्जिद बना लिया। ये कहने का सरकार का मकसद ये था कि वो अपने नबियों की कब्रों को सजदा करते थे, सरकार के इरशाद का मकसद ये था कि मेरी कब्र को सजदेगाह ना बनाना। मस्जिद का जो लफ्ज इस्तेमाल किया उसका मकसद ये था कि सजदेगाह ना बनाना, यानी मेरी कब्र को सजदा नहीं करना, तो सजदा तो कोई भी नहीं करता। अब ये कहते नहीं मस्जिद ही नहीं होनी चाहिए, जो मस्जिद किसी वली के मजार के साथ है उसमें नमाज हराम है। हम कहते बताओ कहां वली का मजार है और मस्जिद नहीं है? पूरी कायनात में देख लो, हर जगह, अजमेर चले जाओ सुल्तानुल हिंद का रोजा है, 7 मस्जिद है। बगदाद चले जाओ गौसे आजम का रोजा, 7 मस्जिद है। सरहंद चले जाओ मुजद्दिद अल्फिसानी का रोजा, 7 मस्जिद है। लाहौर में दाता गंजबख्श का रोजा, 7 मस्जिद है। पाक पट्टन में बाबा फरीद का रोजा, 7 मस्जिद है। कचौते शरीफ में मखदूम समनानी का रोजा, 7 मस्जिद है। यहाँ کراچی میں دیکھ لو قطب ربانی اشرف المشائخ کا روضہ ساتھ مسجد ہے، پوری کائنات میں گھومتے چلے جاؤ، نجف اشرف چلے جاؤ، مولا علی کا روضہ ساتھ مسجد ہے، کربلا میں امام حسین کا روضہ ساتھ مسجد ہے، مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کا روضہ ساتھ مسجد ہے۔ تو مسجد تو ہر جگہ ہے، کس کس مسجد میں نماز کو حرام کہو گے؟ مسجد تو لازم ہے۔ لَنَتَّخِذَ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، انہوں نے کہا ہم اس غار کے منہ پر مسجد بنائیں گے تاکہ ان کی برکت حاصل ہو جائے۔ ہم قبر کو سجدہ نہیں کر رہے، ہم مسجد میں سجدہ اللہ کو کر رہے ہیں۔ کوئی دکھا دے، میرا چیلنج ہے کوئی دکھا دے کہ کسی مزار کے پاس مسجد ہو اور سجدہ قبر کو کیا جا رہا۔ کسی مزار پہ آپ چلے جائیں، مسجد ہے، سجدہ ہمیشہ بیت اللہ کو، بیت اللہ کی جانب سجدہ اللہ کو، مزار کو سجدہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس لیے بنائی برکت حاصل کرنے کے لیے، اصحاب کہف کی برکت حاصل ہو جائے۔ ہم بھی اس لیے بناتے ہیں صاحب مزار کی برکت حاصل ہو جائے، اس لیے کہ جہاں مزار ہوگا صاحب مزار روحانی طور پر اس مسجد میں آ کر نماز پڑھے، ہمیں بھی برکت حاصل ہو جائے گی اس لیے۔ اور اگر ایسا ہوتا تو صحابہ اکرام سے زیادہ فقی کوئی تھا، صحابہ اکرام سے بڑا محدث کوئی تھا، صحابہ اکرام سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا کوئی تھا، اگر ایسا ہوتا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد مسجد نبوی کے قریب دفن نہیں کیا جاتا۔ حجرہ عائشہ جو بالکل مسجد سے متصل تھا، وہیں پر حضور کی تدفین ہوئی۔ جب اختلاف ہوا کہ کہاں دفن کیا جائے، کسی نے کہا وہاں، کسی نے کہا جنت البقیع میں، کسی نے کہا کہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، فرمایا میں نے اپنے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ نبی کی روح جس مقام پر پرواز کرتی ہے اسی مقام پر دفن کیا جاتا، کیونکہ سرکار کی روح مبارک حجرہ عائشہ میں پرواز کر گئی، لہذا یہیں تدفین ہوگی۔ وہیں پر تدفین ہوئی، اور آج حضور کا روضہ مسجد کے اندر ہے۔ مسجد انہی کی وجہ سے ہے، مسجد کیا پوری کائنات انہی کی وجہ سے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اپنی جگہ درست ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔ اس واقعے سے ہمیں کئی سبق حاصل ہوئے۔ پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جسے زندہ رکھنا چاہے زندہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے زمین پر ہوں تو کوئی جانور انہیں تکلیف نہیں پہنچاتا، ان کا جسم محفوظ رہتا ہے، اور زمین میں چلے جائیں تو وہاں بھی جسم محفوظ، زمین پر بھی محفوظ ہیں، زمین میں بھی محفوظ ہیں۔ شرط یہ کہ اللہ کا نیک بندہ ہونا چاہیے۔ اس لیے سارے نبی محفوظ ہیں، سارے ولی محفوظ ہیں، سارے نبی اپنی قبور میں زندہ ہیں، سارے ولی اپنی قبور میں زندہ ہیں۔ زمین ان کے جسموں کو کھا نہیں سکتی، حشرات الارض ان کے جسموں کو کھا نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ کا نیک بندہ زمین میں، جس طرح رکھا گیا قبر میں اتارا گیا، قیامت میں اپنے اسی جسم کے ساتھ، اسی کفن کے ساتھ نکلیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ دوسرا، اس سے یہ سبق حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہے تو 300 سال سلانے کے بعد پھر زندہ کرے، اس نے جا بجا اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے۔ ہمیں اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ کہ اولیاء کرام کے مزارات کے پاس مسجد بنانا بالکل جائز ہے، اور اس میں نماز پڑھنا افضل ہے، اس لیے کہ صاحب مزار کی برکتیں حاصل ہوتی، ان کا فیضان حاصل ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے عقیدے پر قائم و دائم رکھے۔ آئیے دعا کریں، اللہ رب العالمین جل جلالہ عام نوالہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری نمازوں کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے سجدوں کو قبول فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عطا فرما، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرضے سے دوشی فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ان کا فرما بردار بنا۔ اے الہ العالمین، یہ تمام حضرات اور خواتین جو دور دراز مقامات سے تیرا ذکر کرنے کے لیے یہاں حاضر ہوئے، مولا ان سب کی حاضری کو قبول فرما، ان سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان سب کے علم میں، عمل میں، عمر میں برکت عطا فرما، ان کے روزگار میں ترقی عطا فرما، ان کی ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی بیماریوں کو، پریشانیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ دائمۃ بدوام الملک الحی القیوم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔